أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
ایام شہادت ہیں، اور بالخص چوتھے امام امام سید سجاد علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں. ان کی ذات گرامی پر اظہار عقیدت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد.
پردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مکتب سے وابستہ قرار دیا. اس پر پردگار عالم کا انتہائی احسان اور شکر ہے کہ اس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جیسی ہدایت ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائی ہے. خدا تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا و نمتال ہمیں پرچم امام سجاد کو بلند کرنے کی طاقت نصیب فرمائے، انشاءاللہ اس پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرمائے خدا و نمتال. امام وقت کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی اللہ محمد.
پروردگار عالم نے ہر امام معصوم کے ذریعے سے کسی خاص پیغام کو، کسی خاص سیرت کو ہم تک پہنچایا ہے. یوں تو تمام معصومین علیہ السلام ایک دستور اور ایک اصول کے تحت اپنی تعلیمات پیش کیا فرماتے ہیں، اور ان کے اندر جو قدر مشترک ہے وہ دین اسلام ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تمام انسانیت کو دین اسلام کا پیغام دیا ہے، خدا تعالیٰ کی وحدانیت، خدا تعالیٰ کی بندگی کا. لیکن ہر امام کے دور میں کچھ حالات ایسے رہے ہیں کہ اس حالات کی مناسبت سے امام نے کچھ خاص سیرت کے نکات ارشاد فرمائے، اور ہم لوگ کے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہمارے اوپر واجب قرار پاتا ہے کہ ہم امام کے ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں. کن حالات میں امام معصوم نے کون سی سیرت کا اظہار فرمایا؟ اگر ہم حالات کو مد نظر نہ رکھیں تو پھر ایک مشکل ہمارے سامنے آ سکتی ہے کہ شاید معصومین علیہ السلام کی سیرت میں بعض اوقات ظاہری طور پر ہمیں ٹکراؤ نظر آنے لگے گا، لیکن اگر ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کر لیں تو پھر یہ مشکل ہمارے لیے بہت آسانی سے حل ہو سکتی ہے. اس اعتبار سے چوتھے امام کی حالات زندگی میں ان کی سیرت طیبہ کے اندر کچھ انتہائی اہم نکات موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ مدت کافی طولانی مدت ہے، تقریباً 34 سال پر محیط ہے امام کی دور امامت. اور کہہ سکتے ہیں کہ شاید حالات کے اعتبار سے اگر ہمارے حالات وہ نہ بھی ہوں تو کم سے کم اس سے بہت دور نہیں ہیں، اس سے شباہت ضرور رکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی امام کی حالات زندگی انتہائی اہم قرار پاتی ہے کہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس میں سے سیرت کے نکات حاصل کر کر اپنی زندگی میں اس سیرت کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ہم اور آپ جو چاہنے والے ہیں اس کے سوا ہمارے پاس کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس سیرت پر عمل کر سکیں تو ہم جیسے بھی حالات ہوں ان میں کامیابی حاصل کر لیں گے، اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس سیرت سے ہم محروم رہ گئے تو پھر ہماری کامیابی کا امکان انتہائی کم ہو جائے گا۔ پہلے میں کوشش کروں گا کہ انتہائی مختصر رکھتے ہوئے ان حالات کو اپنی نظر سے گزار لیں جس میں چوتھے امام کی دور امامت، چوتھے امام کا دور امامت قرار پاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی مناسبت سے چند نکات جو سمجھ میں آتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم
صل علی محمد و آل محمد۔
سن 61 ہجرہ میں عصر عاشور سے امام کی امامت کا آغاز ہوا، اور مختلف تواریخ کے اختلاف کے تحت جو زیادہ مشہور ہے وہ 95 ہجرہ میں امام کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور جیسا کہ آپ کے ذہن میں 25 محرم کی تاریخ، اس اعتبار سے 34 سال کا یہ دورانیہ بنتا ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ شاید تاریخ اسلام کا سخت ترین دورانیہ یہ مدت قرار پائی، سخت ترین زمانہ۔ سخت ترین زمانہ دو اعتبار سے، ایک تو یہ کہ جو حکام اس دوران میں زندگی گزار رہے تھے، جن کے حاکمیت کے اندر مملکت اسلامی واقع ہو رہی تھی، شاید اسلام سے دشمنی رکھنے میں اور علنی دشمنی رکھنے میں ان سے زیادہ سخت حکمران تاریخ اسلام میں کبھی نہیں آئے۔ یہ حکمران معمولاً دین اسلام سے ظاہر ہے کہ محبت نہیں رکھتے تھے، اگر محبت رکھتے ہوتے تو ان کو حاکمیت کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ جس آدمی کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو وہ کیسے دین کا حاکم بن سکتا ہے؟ لیکن اپنی اندرونی دشمنی کے باوجود حکام کو دو صنف میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ حکام تھے کہ جو اندرونی دشمنی رکھتے تھے اور باہر اسلام سے دوستی کا اظہار کرتے تھے، ہم امیر شام کو اس صنف کے اندر ڈال سکتے ہیں، اور کچھ حکام وہ تھے جو اندر سے بھی دشمنی رکھتے تھے اور باہر سے بھی اپنی دشمنی کا شدید ترین اظہار بھی کرتے تھے۔ یہ جو 34 سالہ دور ہے یہ ان حکمرانوں کا دور ہے جو دشمنی بھی کرتے تھے اندر سے، اور باہر سے اس دشمنی کا اظہار بھی کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ سر فہرست اس میں یزید ابن معاویہ قرار پاتا ہے کہ جو اسلام سے اندرونی دشمنی بھی رکھتا ہے اور باہر سے دشمنی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد چند مہینے کے لیے یزید کا بیٹا معاویہ حکمران بنا، لیکن اس نے اپنی حاکمیت سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا اور کہا کہ میرے باپ نے بھی ظلم کیا تھا اور میرے دادا نے بھی ظلم کیا تھا، اور میں اس ظلم کو جاری نہیں رکھوں گا، اور اپنی حاکمیت سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے دستبردار ہونے کے بعد بنی امیہ کا ایک اور حصہ، یہ بنی امیہ اور ابو سفیان کی نسل دو حصوں میں تقسیم ہوتی تھی، ایک آل سفیان قرار پاتے تھے جو معاویہ اور اس کی اولاد تھی، اور ایک آل مروان قرار پاتے تھے جو مروان ابن حکم اور اس کی اولاد تھی۔ معاویہ دوم کے جانے کے بعد آل مروان کی حکومت کا آغاز ہوا، اور مروان نے حکومت کی، اور مروان کے بعد اس کے بیٹوں نے حکومت کی، اور یہ شخص تاریخ اسلام کے شاید سیاہ ترین چیپٹرز میں سے ایک چیپٹر ہے۔ یعنی یہ شخص اپنی زندگی میں اپنے باپ کے زمانے سے، اس کا باپ حکم، مروان بن حکم اس کا نام، اور حکم اس کے باپ کا نام، یہ دونوں نبی خدا کی دشمنی میں سر فہرست شمار کیے جاتے تھے۔ حکم اللہ کے رسول کی نقلیں اتارا کرتا تھا نعوذ باللہ تعالیٰ، اور جب اس کی حرکتیں بہت زیادہ بڑھیں اور مسلمانوں نے بہت زیادہ شکایت کی تو اللہ کے رسول نے حکم کو اور اس کے بیٹے کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ شاید اللہ کے رسول نے شاذ و نادر کسی کو مدینہ سے جلا وطن کیا ہے، اور ان میں سے ایک شخص حکم تھا اور دوسرا اس کا بیٹا مروان بن حکم۔ بدقسمتی یہ رہی کہ اللہ کے نبی نے تو جلا وطن کیا لیکن خلیفہ ثالث نے اس کو مدینہ واپس بلا لیا اور اپنی بیٹی کی شادی مروان سے کر دی، تو اس کو یوں سمجھ لیجیے جیسے ان آفیشلی وزارت کا عہدہ مل گیا خلافت کے اندر۔ اور جو واقعات پیش آئے آپ میں سے بعض کے سامنے موجود ہیں، اور اگر کسی کو تفصیل دیکھنی ہو تو کم از کم مفتی جعفر حسین صاحب علیہ اللہ مقامہ نے جو نہج البلاغہ کی تشریح لکھی ہے اس کے اندر مروان کی مناسبت سے کافی واقعات درج کیے ہوئے ہیں، وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ مروان حکومت پہ آتا ہے، اور مروان کے بعد اس کی آل اولاد حکومت پہ آتی ہے. میں جب مروان کی چیپٹر پہ پہنچتا ہوں اور اس کی اولاد کو بیان کرنے لگتا ہوں تو ایک خواب بیان کرتا ہوں جو اس نے خود دیکھا تھا مروان نے. مروان ایک دفعہ خواب کی تعبیر بتانے والے ایک شخص مشہور ہے ابن سیرین, لیکن ضروری نہیں کہ ابن سیرین ہی رہا ہو تاریخ کے اس موقع کے اوپر, ممکن ہے کسی اور کے پاس گیا ہو لیکن بعد میں مشہور ہو گیا ہو کہ وہ ابن سیرین کے پاس آیا تھا. بہرحال وہ خواب کی تعبیر بتانے والے کسی شخص کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے اور تم اس کی تعبیر مجھے بتاؤ. مروان کہتا ہے, تو جس سے خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے وہ مروان کو اچھی طرح جانتا ہے, کہتا ہے کہ تم اللہ کے دین کے دشمن ہو اور تمہارے خواب میں بھی دین کی کوئی دشمنی ہوگی, لہذا میں معذور ہوں, میں نہیں بتاؤں گا. اصرار کرتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے تم اپنا خواب بتاؤ, میں تم کو تعبیر بتاؤں گا اور اس کے بعد میرے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنا. خواب بتاتا ہے, جیسے ہی خواب سنتا ہے تو یہ پشیمان ہوتا ہے کہ میں نے وعدہ کیوں کیا تھا کہ میں تعبیر بتاؤں گا, اتنا برا خواب. اور بعض اوقات انسان کو بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن چونکہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مروان خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر چار دفعہ نعوذ باللہ پیشاب کیا ہے. نعوذ باللہ تعالی, خدا دشمنان دین کو بدترین عذاب میں مبتلا فرمائے. خواب کی تعبیر بتانے والا جیسے ہی سنتا ہے کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تیرا خواب سوائے دین کی دشمنی کے کچھ نہیں ہوگا, اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیری نسل میں سے چار اولادیں ایسے آئیں گی جو ممبر رسول کو محترم نہیں سمجھیں گی, اس کی تمام عزت و احترام کو پامال کر دیں گی اور دین خدا ان کے ہاتھوں سخت مصیبت میں پڑے گا. مروان کچھ دیر کے لیے حکومت کرتا ہے. امیر المومنین نے بھی ایک خطبے کے اندر ارشاد فرمایا تھا مروان کے بارے میں, جب یہ جنگ جمل میں ایک موقع پر سامنے آیا تو فرمایا کہ جو مجھے تعبیر یاد آتی ہے, بکری کے بچے کی گردن ٹھہرنے تک کی مدت میں تو بھی حکومت کرے گا, تو اتنی مدت اس نے بھی حکومت کی تھی. امیر المومنین نے یوں تعبیر فرمائی تھی, اس نے حکومت کی اور اس کے بعد اس کے بیٹوں نے حکومت کی اور اس کے بیٹوں میں پھر ان کے بیٹوں نے حکومت کی اور وہ بدترین دور تھا. سلیمان بن عبد الملک اور اس ٹائپ کے لوگوں کا دور جو تھا وہ دین اسلام کو بدترین دور ثابت ہوا. ایک تو اس کی اولاد کے بارے میں یہ کیفیت, گویا اس کی اولاد میں ولید آتا ہے اور ولید کے بارے میں مشہور تھا کہ ایک موقع کے اوپر کوئی استخارہ دیکھتا ہے اور استخارہ دیکھتا ہے قرآن کریم سے. قرآن کریم میں آئے کریمہ آتی ہے, وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيد, اور ہر جبر کرنے والا نافرمان ناکام ہوگا. تو سمجھ جاتا ہے کہ قرآن کریم مجھے کہہ رہا ہے کہ میں جبر کرنے والا نافرمان ہوں. کہتا ہے دوبارہ استخارہ دیکھو, دوبارہ استخارہ دیکھتے ہیں اور طریقوں سے, پھر یہی آیت آتی ہے وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيد, تیسری دفعہ دیکھتا ہے پھر یہی آئے کریمہ آتی ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ قرآن کریم کو تیر اندازی کے مشق کے نشان پہ لگاتا ہے اور تیر مار مار کے سارے کاغذات کو بکھیر دیتا ہے اور قرآن کریم کو خطاب کر کے ایک شعر کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر قیامت کے دن تجھ سے خدا پوچھے کہ کس نے تجھے پھاڑا تو کہنا میں نے پھاڑا تھا. اس حد تک خدا کے دشمن, خدا کے دین سے دشمنی کرنے والے اور انتہائی نافرمان, جاہل اور اصطلاح کے مطابق دین خدا کے باقی ترین انسانوں میں سے یہ انسان قرار پاتے تھے اس دور حکومت کے اندر. اب اس دور میں امام تشریف فرمائے, حکام کے اعتبار سے یہ دور ہے اور ماننے والوں کے اندر ارادے کی کمی کے اعتبار سے وہ دور ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہے. اگر ماننے والوں کے ارادوں میں کمی نہ ہوتی تو کربلا کا واقعہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کوئی امام معصوم کو اس مظلومیت کے ساتھ شہید کرے اور اس کے ماننے والے چند کلومیٹر کے فاصلے پر کوفہ جیسے شہر کے اندر اتنی بڑی تعداد میں موجود ہوں اور کچھ نہ ہو. وہ تو یہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام نے خطبات ارشاد فرمائے اور لوگوں کو جگایا, بیدار کیا, تو پھر بہت ساری تحریکیں رونما ہوئیں. لیکن بہرحال ارادے کی کمی نہ ہوتی تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اس مظلومیت کا دن کیسے دیکھنا پڑتا؟ اور اس کے بعد انتشار کا عالم تھا, تشیعوں میں انتشار کی کیفیت تھی, یعنی کوئی نہیں تھا جو اس قوم کو ایک راستے کے اوپر لے کر چلے اور سمجھائے کہ معصوم کی قیادت اور امامت کے اندر کس طرح سے زندگی گزارنی. اور آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ وہی کوفہ ہے جس کے لیے مولا خطبے ارشاد فرماتے تھے کہ جنگ کے لیے نکلو, لیکن لوگ نہیں نکلتے تھے. اس طرح کے ایک غیر معمولی خطرناک دور کے اندر چوتھے امام کی امامت واقع ہوئی ہے. دین کی دشمنی اپنی انتہا پر ہے. صرف تاریخ کو محفوظ کرنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ مکہ اور منا حج کے دوران فحاشی کے اڈوں میں تبدیل ہوئے ہوئے تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ. یعنی ہمارے پاس ایک عجیب و غریب تاریخ کا سیاہ واقعہ ہے اس دور کا. اس کے اندر لکھا ہے کہ مدینہ کی ایک گانے والی حج کرنے گئی تھی، تو مدینہ کے شرفا اور رؤسا اس کو الوداع کہنے مدینہ سے باہر آئے تھے، اور جب وہ گانے والی واپس آتی ہے تو پھر یہی رؤسا اور شرفا اس کو ریسیو کرنے کے لیے باہر تک جاتے ہیں، اور جب یہ اعمال حج کو انجام دے رہی ہوتی ہے تو شعرا اس کے اعمال حج کے اوپر اشعار کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ حج کے اندر ہو رہا تھا. اس حد تک پستی اور انحطاط کا دور تھا، پستی کا دور تھا. اور اس پستی اور انحطاط کے دور میں ماننے والوں کے ارادے کی کمی ہے، دشمنان خدا حکومت کے اوپر ہے، اور چوتھے امام کے سامنے ایک معرکہ ہے، وہ یہ ہے کہ لمبی مدت کی حکمت عملی کیا ہونی ہے اور کم مدت کی حکمت عملی کیا ہونی ہے. میں ان دو اصطلاحات کا بھی خدمت میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی تاریخ اسلام میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد ہمیں دو چیزوں کو فوراً ڈھونڈنا چاہیے. اس واقعے کے بعد لمبی مدت کی حکمت عملی اسلام کے رہنماؤں نے کیا اختیار کی. آئمہ اطہار علیہ السلام اگر تشریف فرمائیں تو ان کی سیرت کے اندر، اور اگر دوسرے لوگ تشریف فرمائیں تو ان کے دور کے اندر، کہ کسی بھی بڑے واقعے کے بعد ایک لمبی مدت کی حکمت عملی ہے، لانگ ٹرم پلاننگ ہے، وہ کیا رہی، اور ایک شارٹ ٹرم پلاننگ ہے، وہ کیا رہی. کربلا کا واقعہ ان واقعات میں سر فہرست ہے. ہمیں فوراً سوچنا پڑے گا کربلا کے واقعے کے نتیجے میں اہل بیت کی لمبی مدت کی حکمت عملی کیا ہے، اور کربلا کے واقعے کے نتیجے میں اہل بیت کی کم مدت کی حکمت عملی وہ کیا ہے. اور جب ہم لمبی مدت کہتے ہیں تو معمولاً ہم اپنے سیاسی ماحول کے اندر اس کو 25 سال سے اوپر تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معاملے میں لمبی مدت کا مطلب کئی 100 سال ہے. قیامت تک جنہوں نے ہدایت دینی ہے ان کی لمبی مدت قیامت تک جاری رہے گی. تو یہ بہت خطرناک سوال بن جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام مثلاً 100 سال کے لیے کیا حکمت عملی دے رہے تھے، کم مدت کے لیے مثلاً 5 سال کے لیے کیا حکمت عملی تھی، 500 سال کے لیے کیا حکمت عملی تھی، 1000 سال کے لیے کیا حکمت عملی تھی. ظاہر ہے اب واقعی کربلا کو 1500 سال ہونے کو آ رہا ہے، تو 1500 سال کے لیے کیا حکمت عملی، یہ سب چیزیں ہم سوال کے اندر لا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ چیپٹر پھر اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ہم اس کو جواب نہیں دے پائیں گے. لہذا بہت کم مدت کی جو فوری طور پر حکمت عملی تھی وہ کیا تھی، اور قدرے لمبی مدت کی حکمت عملی یعنی اگلے امام کی امامت کے آغاز تک حکمت عملی کیا تھی، ہم ان دو پوائنٹس کے اوپر کنسنٹریٹ کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فوری حکمت عملی یہ تھی کہ یوں سمجھ میں آتا ہے، ظاہر ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ان واقعات اور سیرت کی روشنی میں ان حقائق کو ہم نے درک کر لیا ہوگا، لیکن یوں نظر آتا ہے کہ کم مدت کی حکمت عملی میں اہل بیت چاہتے تھے کہ واقعہ کربلا کے بعد جنہوں نے یہ سانحہ انجام دیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. قاتل سے بدلہ لینا شاید آج کے دور میں ہمارے لیے اتنا اہم چیپٹر نہیں رہا ہو، لیکن اس دور کے اندر قاتل سے بدلہ لینا اور قاتل کو قتل کی سزا دینا بہت بڑا چیپٹر تھا، جس کو ہم آج کے دور میں شاید منفی نمبر دیتے ہوئے، نگیٹو بار دیتے ہوئے اسے انتقام تعبیر کرتے ہیں. انتقام وہ نہیں ہے جو اہل بیت چاہتے تھے. اہل بیت اطہار علیہ السلام قاتل کو اور ظلم کرنے والے کو ظلم کی سزا دینا چاہتے تھے. اس انتقام میں، محض ایک انتقام جو ہمارے ہاں اردو زبان میں کم از کم تھوڑا سا منفی بار لے لیتا ہے، نگیٹو بار اس کا زیادہ ہے، انتقام ایک غصے کی کیفیت ہے جس میں انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے مقابلے میں کوئی رد عمل دیتا ہے اور شاید وہ رد عمل مساوی رد عمل سے زیادہ ہو جائے. تو ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی اپریسیشن نہ ہو، کوئی بہت زیادہ تعریف بھی نہ کرے کہ آپ نے انتقام لیا، لیکن ظالم کو ظلم کی سزا ملنا یہ بہت ضروری کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ظالم کو ظلم کی سزا نہیں ملی تو ظلم بڑھے گا، ہر ایک آدمی کو ظلم کرنے کے لیے اور جسارت بڑھے گی اور جرات بڑھے گی. یہ وہ کام تھا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کم مدت کے اندر فوری طور پر جتنا جلد ممکن ہو چاہتے تھے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو ظلم کی سزا ملے، اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا نہ ہوتا تو پھر اس چیپٹر کا کھل جانا بہت ضروری ہو جاتا اور نعوذ باللہ پھر ایسا ہوتا کہ ہر دور میں کربلا کا جیسا ایک سانحہ نعوذ باللہ تعالی انجام پا رہا ہوتا. اس خاطر ایک کم مدت کی حکمت عملی تھی کہ فوری طور پر کچھ لوگ آگے بڑھیں اور کربلا کے ظلم کا انتقام لیں. اس انتقام لینے میں ایک بات بہت واضح تھی کہ جو بھی اس کام کو انجام دے گا وہ لمبی مدت کے لیے کارگزار ثابت نہیں ہوگا, یعنی اس کی ایفیشنسی پروڈکٹیویٹی لمبی مدت کے لیے نہیں ہوگی. وہ جو کچھ کام انجام دے گا وہ فوری طور پہ انجام دے گا اور اس کا معاملہ وہاں پر ختم ہو جائے گا. جو بھی اس کام کو انجام دے گا وہ لمبی مدت میں کام نہیں آ پائے گا. اس اعتبار سے یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے, اور کچھ وہ لوگ تھے جن سے یہ کہا کہ آپ اس کم مدت کی حکمت عملی کے اوپر حتیٰ اگر جان نثار کر سکتے ہیں تو جان نثار کر دیں, اور کچھ لوگوں کو یہ کہا گیا کہ وہ لمبی مدت کی حکمت عملی کے اوپر کام کریں. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مختار سخفی جیسے لوگوں کو کم مدت کی حکمت عملی کے اوپر معمول کیا کہ وہ کم مدت کے اندر جو کام کر سکتے ہیں اس کام کو انجام دیں, اور وہ کام یہ تھا کہ جو ظالمین تھے ان سے ظلم کا بدلہ لیا جائے. اور یوں احساس ہوتا ہے جیسے محمد بن حنفیہ جیسے لوگ امیر المومنین کی اولاد میں سے, وہ لمبی مدت کی حکمت عملی کے اوپر کام کرنے والے لوگ تھے, یا مثال کے طور پر وہ افراد کے جو چوتھے امام کے اور مقرب نزدیک ترین افراد تصور کیے جا رہے تھے, جیسے مثلا ابو حمزہ صومالی اور اس طرح کے لوگ تھے کہ جو امام کے نزدیک تھے اور وہ انتقام خون حسین کے اندر براہ راست شرکت نہیں کر رہے تھے. تو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دو حصوں میں اپنے ماننے والوں کو تقسیم کیا. ایک حصے کو وہ ذمہ داری دی کہ وہ فوری طور پر کارروائی کریں اور جو کچھ قاتلین امام حسین کو سزا کے طور پر مل جانا چاہیے وہ مل جائے, گرچہ اس میں بقا نہیں تھی, اس میں معلوم تھا کہ یہ کام بہت جلدی اختتام پذیر ہوگا. لہذا آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مختار سخفی اٹھے, انہوں نے مقابلہ کیا, خون حسین کا بدلہ بھی لیا اور اہل بیت خوش بھی ہوئے, لیکن اس میں کوئی پائیداری حاصل نہیں ہو پائی. انہوں نے کوفہ پہ قبضہ کیا, کوفہ پہ حکومت بھی بنائی, لیکن کچھ ہی دنوں کے اندر عبداللہ بن زبیر کی فوج نے وہاں پہ حملہ کیا اور مختار سخفی اس میدان کے اندر شہید کر دیے گئے. لیکن دوسری طرف سے اہل بیت کی ایک لمبی مدت کی حکمت عملی تھی, بس یہ جو کم مدت کا کام تھا یہ بھی انتہائی اہم تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو ظلم بڑھ جاتا, یہ نہ ہوتا تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیغام کے لیے بہت خطرات تھے. لیکن اس کے ساتھ لمبی مدت کی ایک حکمت عملی, اس کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے کہ وہ کس طریقے سے انجام پا رہی تھی, اور وہ بھی اس ظلم اور استبداد کے دور میں جس کی میں نے آپ کی خدمت میں مختصر نشاندہی کی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک دفعہ ایسا دور ہوتا ہے جہاں پر آپ علنی اپنے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں. مثلا اس وقت میں اور آپ کراچی کے اندر ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ ایک سال کے اندر شاید کئی ہزار اہل بیت کے چاہنے والے اس شہر کے اندر شہید ہوئے ہیں. لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس جیسے دور میں پہنچ گئے ہیں جو وہ 34 سال کا دور تھا؟ میں آپ سے کہوں گا قابل مقایسہ نہیں ہے. ہم لوگ اس وقت آزاد ہیں, ہم لوگ شہید ہو رہے ہیں, ہمارے دوست احباب رفقا شہید ہو رہے ہیں, لیکن ہم ابھی بھی آزاد ہیں. آپ مثلا کھلے عام اس مجلس کو منعقد کر رہے ہیں, مختلف مقامات کے اوپر اشرحہ مجالس کھلے عام منعقد ہو رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. صحیح ہے کہ ہم قربانیاں دے رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں, لیکن نعوذ باللہ تعالیٰ وہ دور نہیں ہے کہ ہمارے مراسم کسی مخفیانہ طریقے سے انجام پاتے ہوں. اس زمانے کے اندر یہ مشکل موجود تھی. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر آج آپ اس کام کو انجام دے رہے ہیں, آپ حکومت سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حفاظت بھی کریں, اور وہ مجبور ہے کہ اس کام کو کرے, شاید اپنے کام کو انجام نہ دے لیکن ذمہ داری کا انکار نہیں کر سکتی. اس دور کے اندر اگر آپ اس کام کو انجام دیں تو آپ سزا کے مستحق ہیں, آفیشیلی سرکاری طور پر آپ سزا کے مستحق ہیں. تو وہ لوگ جو دوست احباب سوچتے ہیں کہ سخت دور کسے کہتے ہیں, تو سخت دور یہ نہیں ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, سخت دور کچھ اور دور ہے. سخت دور وہ دور ہے جہاں پر آپ اس کام کرنے کے نتیجے میں نعوذ باللہ تعالی سزا کے مستحق قرار پائیں گے. ابھی تو آپ مظلوم ہیں, اور یہ بھی ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ اس معاشرے کے اندر تمام تر خرابیوں کے باوجود آپ جب عزا کو انجام دے رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں تو آپ مظلوم کا لقب بھی حاصل کر رہے ہیں. اس دور کے اندر اگر کوئی نعوذ باللہ تعالی اس دور سے جا کے سمجھنے کی کوشش کرے تو عزاداری کا مطلب جرم تھا نعوذ باللہ تعالی. امام اس دور کے اندر زندگی گزار رہے تھے، یعنی وہاں پر یہ موقع نہیں تھا کہ امام فرماتے کہ ہم لمبی مدت کے لیے کچھ اصحاب کو تیار کرنا چاہتے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. اصل اس قسم کے اعلان کا مطلب یہ تھا کہ جتنے لوگ بھی ہاں کہیں گے وہ سب کے سب شہید کر دیے جائیں گے. اب امام کس طریقے سے اپنے کام کو انجام دیں جبکہ حکومت ظالم ترین حکومت ہے، جس کی نشانیاں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، معاشرہ بدترین معاشرے کے اندر تبدیل ہوا ہوا ہے. میں پھر عرض کروں گا ابھی ہم اس برے معاشرے کو سوچ بھی نہیں پائیں گے. اسی خاطر میں نے آپ کو اس مغنیہ کا واقعہ بیان کیا، گانے والی کا واقعہ بیان کیا، کہ ہم ابھی اس برائی کو سوچ بھی نہیں پائیں گے جو بنی امیہ لا چکے تھے. امام اس دور کے اندر زندگی گزار رہے تھے. اب وہاں کیسے اپنے کام کو انجام دیا، اور وہ بنیادی ترین جگہ کون سی تھی جہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دین اسلام کو زندہ کرنے کی کوشش کی، اس کو ایک دو پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس پوائنٹ کی روشنی میں ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں احیاء دین کرنا ہے تو ہمیں دین کا احیاء کس انداز میں کرنا ہوگا. امام کھلے عام مجالس تشکیل نہیں دے سکتے تھے، امام حتیٰ اپنے آنے والے آئمہ کی طرح کھلے عام درس کی محفل بھی تشکیل نہیں دے سکتے تھے، اصلا اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے اور لوگوں سے کہتے کسی کو سوال پوچھنا ہے تو پوچھو. جو مولا چھٹے امام کی زندگی میں حاصل ہوا وہ سب کچھ یہاں حاصل نہیں ہو سکتا تھا. اس زمانے میں بھی درس باقاعدہ نہیں ہوتے تھے. جو مشہور ہے کہ امام کی درسگاہ تھی وہ درسگاہ بہت کھلی اور عمومی درسگاہ تھی، کم از کم مسجد نبوی کی حد میں. یہ ہوتا تھا کہ امام تشریف فرما ہوتے تھے اور روٹین یہ تھا کہ لوگ سوال کریں گے، اور امام گویا یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے گھنٹے دو گھنٹے کے لیے تشریف فرما رہتے تھے اور لوگ آیا کرتے تھے اور مختلف سوالوں کو انجام دیتے تھے، اور سب لوگ سننے والے ہوتے تھے اور اس میں لکھنے والے بھی ہوتے تھے. لیکن چوتھے امام یہ سب نہیں کر سکتے تھے. امام نے ایک اور طریقے کا آغاز کیا، اور وہ یہ تھا کہ امام مسجد نبوی میں کہیں تشریف فرما ہوتے تھے، بیٹھ جایا کرتے تھے اور دعا پڑھنا شروع کرتے تھے. یعنی گویا لوگوں سے خطاب کرنا ہدف نہیں ہوتا تھا، ہدف یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں کچھ جملات ادا کرنے، دعا پڑھی جا رہی. امام دعا پڑھا کرتے تھے اور پیچھے لوگ اس دعا کو سن لیا کرتے تھے، اتنا کر سکتے تھے کہ امام کے پیچھے بیٹھ جائیں اور دعا کو سن لیں، بس اس سے زیادہ کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی تھی. یعنی ہمیں چوتھے امام کی حیات طیبہ میں بہت کم روایات ایسی ملتی ہیں کہ کوئی امام کے پاس آیا اور اس نے امام سے کوئی فقہی سوال کیا، کوئی عقیدے کا سوال کیا. اس طرح کی روایات شاذ و نادر ہمارے پاس ہیں. چند روایات ہیں اس قسم کی کہ مثلا دشمنان اہل بیت میں سے کوئی آیا اور اس نے بتایا کہ میں کربلا میں فلاں موقع پر موجود تھا، میری سزا کیا ہوئی، یا مثلا کیا میرے لیے معافی مانگنے کا کوئی راستہ ہے. اس طرح کی چند روایات ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن جیسے معمول اہل بیت اطہار علیہ السلام تھا، کوئی آئے اور مولا سے پوچھے کہ مولا اگر دو رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو طریقہ کار کیا ہوگا، ایسی کوئی روایات ہمارے پاس شاذ و نادر کہیں موجود ہوگی. امام اس کام کو نہیں کر سکتے تھے، امام سے دعا پڑھ رہے تھے ظاہری طور پر، اور لوگ اس دعا کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. اور اس دعا کے پیچھے ہدف کیا تھا؟ ایک بہت بنیادی ہدف، اور وہ یہ تھا کہ لوگوں کی زندگی سے یہ جو خدا کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے، اس خدا کے تصور کو زندہ کیا جائے. لوگوں کی زندگی سے خدا ختم ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور اس پوائنٹ کو میں آپ کی خدمت میں اس طرح سے عرض کروں کہ یہ مت تصور کیجیے گا کہ اس دور میں خدا کا تصور ختم ہو رہا تھا تو مثلا لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے. نہیں، مشکل یہ نہیں تھی، نماز پڑھ رہے تھے. وہ مغنیہ بھی حج کرنے گئی تھی، لوگ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے تھے، سب کام ہو رہے تھے، پھر خدا کا تصور ختم کیسے ہو رہا تھا؟ وہ اس طرح سے کہ یہ سارے کام رسم کے تحت انجام پا رہے تھے بغیر روح کے. اس میں خدا نہیں تھا، اس میں دکھاوا تھا. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ مثلا اگر ایک دشمن خدا حج کے لیے جا رہا ہے تو کیا یہ خدا کے تصور کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ اگر مثلا سلیمان بن عبد الملک خانہ کعبہ جاتا ہے تو کیا واقعا خدا کی بندگی سیکھنے جا رہا ہے؟ یا وہ عورت اگر خانہ کعبہ گئی تھی تو کیا وہ واقعا بندگی خدا کو سیکھنے گئی تھی؟ اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. عرب اپنے رسم و رواج کے اوپر فخر کرتے تھے. ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حج کو دین کے لیے انجام نہیں دیتے تھے، اپنے آبا و اجداد کی رسم کو انجام دیتے تھے. ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس حج کے پیچھے ہمیں بندگی سیکھنی ہے، ہمیں اللہ کی بندگی میں کیا کیا عہد کرنے ہیں، کیا پیمان ہونے ہیں، اگر ہم حاجی بنیں گے تو ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے کن ذمہ داریوں کو لینا ہے، اس کا کوئی تصور ان کے اندر نہیں تھا. ان کے اجداد نے جاہلیت کے زمانے سے ایک رسم کی تھی، ان کو اس رسم کو انجام دینا تھا. یہ اس زمانے میں دین کی حالت تھی. اب امام کیا چاہتے تھے؟ امام یہ چاہتے تھے جو پہلے موقع پہ کام انجام پائے وہ یہ کہ لوگوں کے اندر خدا کا تصور زندہ ہو جائے. اور یہ خدا کا تصور کیسے زندہ کرنا چاہتے تھے؟ عقائد کی گفتگو کی گنجائش نہیں تھی، لوگوں کے ساتھ گفتگو کر کے ان کو قائل کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی. سادہ سا ایک کام انجام پا رہا تھا کہ تمہیں اپنی زندگی میں کوئی مصیبت پیش آتی ہو تو خدا کو پکار لو، بس اتنی سی بات. لہٰذا آپ صحیفہ کے اندر بہت عجیب دعائیں بعض اوقات دیکھیں گے. مثلا آپ دعا دیکھیں گے کہ اگر کسی کے اوپر قرض چڑھ جائے تو وہ یہ دعا پڑھے. آیا واقعی دین خدا کا مقصد لوگوں کے قرض اتارنا ہے؟ ظاہر کہ نہیں ہے. پھر امام نے کیوں قرض اتارنے کے لیے دعا کی؟ حتیٰ اس مشکل کے ذریعے سے ان کو خدا کی طرف متوجہ کرانا. لہذا آپ وہ جو قرض کی ادائیگی کے لیے دعا ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں مسلسل آپ کو وحدانیت نظر آئے گی، توحید نظر آئے گی کہ لوگ خدا کی طرف توجہ دیں. اور یہ وہ مشکل تھی جو ہم لوگوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے موجود ہے، جو اس دور کے اندر کسی اور حد تک تھی، ہمارے درمیان کسی اور حد تک ہے. وہ یہ کہ زندگی تو ہم گزار رہے ہیں، دین کا ہم نام بھی لے رہے ہیں، لیکن اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے کہ ہم کتنا خدا تعالیٰ سے وابستہ ہوئے ہیں اور کتنا خدا کی بندگی کو قبول کیے ہوئے ہیں، اب بہت مشکل معاملہ ہے. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم ایک طرف سے انتہائی شدید دیندار ہیں، لیکن اس محفل سے باہر نکلتے نکلتے پھر دین کے نام پر اپنی مرضی کریں گے، پھر دین کچھ بھی کہے ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا، نعوذ باللہ تعالی. یہ جو کانٹرڈکشن ہے، تضاد ہے کردار کے اندر، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی سے خدا کا تصور کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب اس کے مقابلے میں امام کیا چاہ رہے تھے؟ خدا کا تصور لوگوں کی زندگی کے اندر مضبوط ہو. اور وہ کس طرح سے مضبوط ہو؟ اب ایسا ہو کہ میں آپ کی خدمت میں عمل کا بھی ایک نقطہ عرض کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف بات تاریخی اور علمی اعتبار سے کرتے چلے جائیں. امام ایک سادہ سا کام چاہتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ تمہاری زندگی میں چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو، چاہے تم نے چاند دیکھا ہو، چاہے تمہارا ماہ رمضان شروع ہو رہا ہو، کوئی بھی کام ہو خدا سے گفتگو کرو، خدا سے گفتگو کرو. یہ بہت عجیب کام ہے دین کے اندر. دین خدا کو غائب سمجھ کے ڈائیلاگ، غائب سمجھ کے اسٹیٹمنٹس نہیں دینا چاہتا ہے. دین خدا کو حاضر سمجھ کے آپ سے کہتا ہے کہ اسے خطاب کرو. یہ دین کا ایک عجیب کارنامہ ہے کہ دین اشیاء کو بھی حتیٰ بے جان اور مردہ نہیں تصور کرتا، دین سب کو زندہ تصور کرتا ہے. یہ بہت عجیب ہے. مثلا میں نے آپ کی خدمت میں چاند عرض کیا، چاند دیکھنے کی ایک دعا ہے صحیفہ کے اندر. آپ مولا کی صحیفے کو ملاحظہ فرمائیے، چاند دیکھنے کی دعا ہے. ابتدائی کلام یوں ہے، ایہا الخلق المطیع، اے خدا کی تابعدار مخلوق. یہ کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ یہ چاند کو خطاب ہو رہا ہے. اور چاند جس کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ بے جان ہے. آیا مثلا آپ دیوار کو خطاب کریں گے؟ آپ اپنی دانش میں دیوار کو خطاب نہیں کریں گے، چونکہ دیوار بے جان ہے، یہ سالڈ ہے، اس کے اندر جاندار اور شعور ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے ہمارے نزدیک. تو لہذا اگر مثال کے طور پر چاند کے اوپر ہمارے لوگ گئے، انسان گئے، انہوں نے وہاں پر شعور کی کوئی علامت نہیں دیکھی ابھی تک. لیکن امام چاند کو خطاب کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ ایہا الخلق المطیع. آپ کو بتائیں عربی کے اندر ایہا کا جب خطاب کیا جاتا ہے تو وہ جاندار سے معمولاً کیا جاتا ہے. کیوں امام اس طرح سے کر رہے ہیں؟ دکھانا چاہتے ہیں کہ سب کے اندر خدائی کی وجہ سے جان ہے، شعور ہے، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. امامت ہمیں ایک اور طریقے سے کائنات کو دکھانا چاہتی ہے. لہٰذا مثال کے طور پر سورج کو خطاب کرتے ہیں، چاند کو خطاب کرتے ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے نہیں معلوم کتنے مقام پہ زمین کو خطاب کیا ہے، آسمان کو خطاب کیا ہے. کیوں کیا یہ سب کا سب؟ یہ سب خدا کی مخلوقات ہیں، ان کے نزدیک یہ سب زندہ ہیں، ان کے نزدیک یہ سب جاندار ہیں، ان کے نزدیک یہ سب گواہی دینے والے ہیں، ہمارے نزدیک یہ سب بے جان. امام چاہتے ہیں خدا کا تصور اتنی طاقت سے ہمارے اندر زندہ ہو جائے کہ ہم اس خدا کو اور اس کی مخلوقات کو اس انداز میں دیکھنا شروع کر دیں. لہذا اگر وہ مخلوق کو بھی خطاب کرتے ہیں تو جاندار کہہ کے، اور اگر خدا کو اوچت کرتے ہیں خطاب تو پھر وہ غائب کہہ کے نہیں کر رہے. ہمارا دین جگہ جگہ ہمیں خدا کو مخاطب قرار دے رہا ہے. لہذا مثال کے طور پر سب سے زیادہ پوری انسانیت کے اندر پڑھی جانے والی سورہ ظاہر کی سورہ حمد قرار پاتی ہے, اور اس سورہ حمد کے اندر واضح اور سری ایاک نعبد و ایاک نستعین, سری اے خدا تیری بندگی کرتے ہیں, تیری مدد مانگتے ہیں, یوں خطاب چاہتا ہے خدا. اب عملی طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو کافی زحمت دی اس اعتبار سے, اس کو اور مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عملی طور پہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی زندگی میں کچھ لمحے رکھیں زندگی کے ہر روز جس میں آپ خدا کو خطاب کر لیں. اور میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ صرف اس ایک کام کو انجام دے گئے آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. یعنی آپ صرف اتنا کام کر لیجئے کہ پانچ منٹ حتیٰ دو منٹ روزانہ اپنی زندگی سے ایسے نکال لیں جس میں آپ خدا کو خطاب کر سکیں. یہ پورے صحیفہ سجادیہ کا سمرائز ایک پوائنٹ اگر آپ لینا چاہیں کہ امام نے کیا ہمیں پوائنٹ دیا زندگی کے لیے تاکہ ہم دین کا احیاء کر سکیں, اپنے آپ کو دین کے راستے کے اوپر چلا سکیں, تو یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ اور ہم جو اعضاء میں آئے ہیں اور ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات سے سیکھیں, تو میں آپ کی خدمت میں پوائنٹ عرض کر رہا ہوں. سادہ سا کام بھی کر لیجئے زندگی میں, چاہے دو منٹ کے لیے صحیح ہر روز کوئی ایسا ٹائم رکھ لیجئے جب آپ خدا سے خطاب کریں. اچھا خدا سے خطاب کریں تو کیا کہیں؟ بہترین تو یہ ہے کہ جو اہل بیت نے کہا ہے وہی آپ خدا سے خطاب کرتے ہوئے دوبارہ دہرا دیجئے. بہترین تو یہی ہے کہ آپ کسی دعا کو لے لیجئے اور اس دعا کو لے کر بالکل اس طرح پڑھیے جیسے پڑھ نہیں رہے ہوں, آپ خدا سے مانگ رہے ہوں. جو میں معمولاً سوچتا ہوں اپنے لیے بھی وہ یہ کہ ہم دعائیں کو میں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں, جبکہ یہ دعائیں مانگنے کے لیے ہیں, یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم دعاؤں کو تاریخ کی روایت سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور ان میں وہ جو مانگنے کا پہلو ہے کہ خدا متعال کو مخاطب قرار دیا جائے, اس سے خطاب کیا جائے, وہ پہلو ہمارے اندر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. لہذا مثال کے طور پر کوئی ایک جملہ عربی میں ہم دہرا رہے ہوں گے جس کا مطلب ہوگا کہ اے خدا تو میرے لیے یہ کر دے, اور ہم توجہ بھی نہیں کر رہے ہوں گے کہ ہمیں خدا سے کہنا ہے. بعض اوقات اپنے کام میں مگن ہوں گے, مشغول ہوں گے, اور وہ جملات دہراتے جا رہے ہوں گے, جبکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو خدا پہ توجہ دینی ہے, اور خدا پہ توجہ دیتے ہوئے اس کام کو آپ نے انجام دینا ہے. اور اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے تو پھر مانگنا بالکل فضول ہے. یہ بالکل ایسی جیسے مثلاً آپ یہاں تشریف فرما ہو, میں نے آپ سے کوئی بات کہنی ہو اور میں اس طرف دیکھتے ہوئے دیوار سے ایک بات کہنا شروع کر دوں, تو ظاہر ہے آپ اس کو کیوں سنیں گے؟ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ آپ مرد خطاب قرار پا رہے ہیں. تھوڑا سا آگے تشریف لے گا تاکہ پیچھے جگہ کی مشکل نہ ہو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس یہ ایک انتہائی اہم پوائنٹ, اور ابھی اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر خدا کو زندہ کر سکتے ہیں, اور خدا نمتال کے تصور کے احیاء کے لیے بہت ضروری ہے کہ خدا نمتال کو مرد خطاب قرار دے دیا جائے. اور کئی پوائنٹ ہم یہاں پر امام کی حیات طیبہ میں لمبی مدت کے اعتبار سے سوچ سکتے ہیں. مثلا لمبی مدت کے کاموں میں سے ایک کام تھا شیعوں کے انتہائی باوفا گروہ کو تشکیل دینا. امام 10 سال کے لیے کام نہیں کر سکتے, امام 20 سال کے لیے کام نہیں کر سکتے, امام کو قیامت تک کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. اور اگر قیامت تک کے لیے کام کرنا ہے تو ان کو یقیناً یہ سوچنا ہے کہ اگلے امام جب تشریف لائیں گے تو ان کو پیغام کو بڑھانے کے لیے کن راستوں سے آگے بڑھنا ہے. لہذا کربلا کے موقع کے اوپر جتنے بھی باوفا اصحاب ہیں وہ سب شہید ہو رہے ہیں, اور باقی اگلے باوفا اصحاب کی تربیت چوتھے امام فرما رہے ہیں, تاکہ جب پانچویں اور چھٹے امام تشریف لائیں تو ان کے پاس اتنے افراد ہوں کہ وہ دین خدا کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ایک جماعت حاصل کر سکیں. لہذا ہمارے پاس موجود ہے کہ جب پانچویں اور چھٹے امام نے اپنی درس کا آغاز فرمایا تو ان کے پاس 4000 شاگرد تھے. البتہ وہ سارے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے امامت کے حد میں ماننے والے نہیں تھے, لیکن ان کے اندر بڑی کثیر تعداد تھی ایسے لوگوں کی جو باوفا لوگ تھے اور ان کی فکر کو سمجھنے والے تھے. تو دوسرا بہت اہم کام جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ باوفا تابع دار شیعوں کا گروہ کیسے تشکیل پائے گا, ابھی کیسے کام ہو سکتا ہے, اور چوتھے امام نے اس کام کو کیسے انجام دیا, اس سلسلے میں کون سی مشکلات سامنے آتی تھیں, اور ان مشکلات کو برطرف کیسے کیا جاتا تھا. یہ وہ چیلنجز ہیں جو اس وقت بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. اس وقت بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی مشکل ہے, وہ یہ کہ کچھ لوگ علناً بے دین ہیں اور کچھ لوگ ظاہراً دیندار ہونے کے باوجود اپنی روح کے اندر بے دین بنے ہوئے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی بھی یہی مشکل بن رہی ہے, اور ہمارے معاشرے کی بھی یہ دوسرا پوائنٹ مشکل بنی ہوئی ہے, وہ یہ کہ باوفا تابعدار شیعہ جو امامت کے تابعدار ہوں ان کا گروہ کیسے تشکیل پائے گا. اگر مجھے اور آپ کو اگلی نسلوں کے لیے شیعت کی کوئی خدمت کرنی ہے تو ہمیں قطعاً اس کام کو انجام دینا پڑے گا. اب یہ کام کیسے انجام پائے گا, اور بالاخص چوتھے امام کی سیرت میں رہتے ہوئے اس عمل کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, جبکہ اس زمانے میں کسی بھی گروہ کی آپ ظاہری تشکیل نہیں کر سکتے تھے, کہ اگر آپ ظاہری تشکیل کرتے تو پھر جاسوسوں کی زد میں آ جاتے. ایک تیسرا معاملہ بھی یہاں پر ہے, وہ یہ ہے کہ گروہ تو تشکیل دیا جا سکتا ہے, اس گروہ کی اخلاقی تربیت کیسے ہوگی, اس گروہ سے دنیا کی وہ مکاری کیسے نکالی جائے جو دنیا میں آج گھٹی میں پڑ گئی ہے, اس گروہ کے اندر سے دنیا پرستی کیسے نکلے گی جو یہاں پہ رہنے والے ہر فرد کے دماغ میں آ گئی ہے, اس گروہ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کیسے آئے گی جبکہ ہر شخص کے ساتھ نفس پرستی لگی ہوئی ہے. یہ وہ سب سے بڑا چیلنج ہے جو سب کے سامنے ہے, اس دور میں بھی آج کے دور میں بھی. افراد جمع کرنا مشکل نہیں ہے, افراد تو نعوذ باللہ تعالیٰ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کسی گانے والی کے لیے بھی جمع ہو سکتے ہیں. گروہ بنانا مشکل کام نہیں ہے, جماعت بنانا مشکل کام نہیں ہے, مشکل کام یہ ہے کہ انسانوں پر مشتمل, تربیت یافتہ انسانوں پر مشتمل جماعت کیسے بنتی ہے کہ جس کے اندر نفس پرستی نہ ہو, کہ اگر نفس پرستی ہوئی تو ان کا اتحاد ٹوٹنے میں دیر نہیں لگے گی, ان کے اندر دنیا پرستی نہ ہو, کہ اگر دنیا پرستی ہوئی تو دشمن کے ہاتھوں بکھنے میں دیر نہیں لگے گی, اور ان کے اندر اپنے دین کی تابعداری ہو, کہ اگر ان کے اندر دین کی تابعداری نہیں ہوئی تو وہ اسی دین کی مخالفت کر رہے ہوں گے جس دین کی پرچار کر رہے ہوں گے. یہ جماعت کیسے بنے گی, یہ وہ چیز ہے جو ہمیں چوتھے امام کی زندگی سے سیکھنی پڑے گی. اور ہمارے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے, وہ یہ کہ ہمارے پاس گہرائی میں جا کر سیکھنے کا وقت نہیں ہے. ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کا ٹائم ہے, لیکن ایک کام کو گہرائی میں جا کر انجام دے دیں اس کا نہ ہمارے پاس وقت ہے اور نہ ہمارے پاس حوصلہ ہے. لہذا آپ نے اب تک بہت ساری مجالس میں بہت کچھ سنا ہوگا, لیکن اگر کوئی آ کر آپ کو یہ بتا سکے کہ اس موجودہ صورتحال سے باہر کیسے نکلیں گے اور اہل بیت کی سیرت کی روشنی میں کام کیسے انجام پائے گا, نہ اس کا ہماری قوم میں سننے کا حوصلہ بن رہا ہے اور نہ کہنے والوں کے اندر کہنے کا حوصلہ بن رہا ہے, اور اس کی وجہ سے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس 250 سال کی سیرت موجود ہے, آج سے دسیوں گنا زیادہ سخت حالات کے اندر سیرت موجود ہے, جس کے اندر بہت بعید ہے کہ ہماری مشکل کا حل نہ لکھا ہو. یہ شاید مصلحتوں میں سے ایک مصلحت کہ کیوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعداد معصومین کی حد میں 14 ہے, کیوں اماموں کی تعداد 12 ہے, کیا ایک امام کے ذریعے وہ سیرت نہیں مل سکتی تھی ہمیں؟ مل سکتی تھی, لیکن وہ حالات کا فرق کیسے نظر آتا ہے انسانوں کو, اس حالات کے فرق کی خاطر شاید معصومین علیہ السلام کی تعداد زیادہ ہے, کہ تاکہ مختلف حالات میں آپ کو سیرت سمجھ میں آ جائے. مثلا کون سی حالتیں؟ ایک وہ حالت ہے جہاں صرف جنگ ہونی ہے, جیسے مولا امیر المومنین کا دور ہے, 4.5 سال دور حکومت اور اس سب کے اندر جنگ ہی جنگ. ایک وہ دور ہے جہاں پر جنگ نہیں ہے, آپ زندان کے اندر ہیں, جیسے ساتویں امام کا دور ہے. ایک وہ دور ہے نہ جہاں جنگ ہے نہ وہاں زندان میں, بلکہ خود حکومت کے اوپر ہیں, لیکن آزاد حکومت نہیں ہے, محدود حکومت ہے, جیسے آٹھویں امام کا دور ہے. کبھی وہ دور آتا ہے کہ حکومت اور سیاست کے لیے آزادی نہیں ہے, علم اور تبلیغ کے لیے آزادی ہے, جیسے پانچویں اور چھٹے امام کا دور ہے. اور کبھی وہ دور آتا ہے کہ تشیع کے اندر اس وقت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, صرف ایک کام ہے, غیبت کی تیاری ہے, جیسا کہ 9ویں 10ویں اور 11ویں امام کے دور میں آتا ہے. تو ہمارے پاس وسیع سیرت موجود ہے, لیکن میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں جو نہیں ہے ہمارے پاس وہ اس کو سمجھنے کا حوصلہ ہے, وہ اس کے اندر ہم ناکام ہو رہے ہیں. اور یہ حوصلہ بھی آ جاتا اگر ہم ایک اور روایت کے اوپر عمل کر لیتے. میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہ
اور یہ روایت میں ان دو صحباب کے ریاض کر رہا ہوں جو مسلسل اس بات کا شکوا کریں گے کہ کاش ہمارے پاس سکھانے والے ہوتے تو ہم سیکھ جاتے. اور یہ شکوا بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر. مثال کے طور پر وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اچھے علماء ہوتے تو ہم کہیں اور پہنچ جاتے, اگر ہمارے پاس اچھے لیڈرز ہوتے تو ہم کہیں اور پہنچ جاتے. ان سب کے لیے ایک چھوٹی سی روایت, اور یہ روایت کئی الفاظ میں چھٹے امام سے نقل ہوئی ہے, درود بھیجے گا محمد وآل محمد. روایت مستند ہے اور آیت اللہ بہجت اس کو معمولاً اپنے خطوط میں لوگوں کے جوابات میں اس کو کوٹ کرتے تھے, اتنی مستند روایت ہے. اصول کافی کے اندر روایت ہے اور میں نے عرض کیا کہ یہ تین چار الفاظ میں بیان ہوئی ہے لیکن لب لباب یہ ہے. فرمایا کہ جو تمہیں معلوم ہے اس پر عمل کرو, جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا. اور ایک اور لفظ نے فرمایا جو تمہیں معلوم ہے اس پر عمل کرو, جو تم نہیں جانتے وہ خدا سنبھال لے گا, سنبھال لے گا. اب ان دونوں کو ذرا تصور کیجئے, جو جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا. یا فرمایا جو جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو نہیں جانتے وہ خدا سنبھال لے گا. اب ان دونوں روایت کی روشنی میں اگر میں خدا سے یہ کہہ رہا ہوں خدایا میرے کاموں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں نے کچھ جانی ہوئی چیزوں پر عمل نہیں کیا ہے, ورنہ خدا نے سنبھالنے کا وعدہ کیا تھا مجھ سے. اگر میں کہتا ہوں خدایا مجھے کوئی سکھانے والا نہیں ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کچھ چیزوں کو جو جانتا تھا ان پر عمل نہیں کیا ہے, ورنہ خدا نے وعدہ کیا تھا وہ سکھا دے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس قیادت کا معاملہ حل نہیں ہوا ہے اور یہ معاملہ سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے, کیا یہ ممکن ہے خدا اپنے وعدے سے انکار کر دے؟ نعوذ باللہ. تھا خدا کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا تم جو جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو نہیں جانتے ہو میں سنبھالوں گا. اگر ہم واقعاً یہ کہہ رہے ہیں قیادت کا معاملہ ہمارے درمیان نہیں سنبھل رہا ہے تو اس کا صرف ایک مطلب ہے, ہم جو کچھ جانتے ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے. اگر ہم عمل کر رہے ہوتے خدا نے سنبھال لینا تھا. اگر ہم کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہمیں کیا کرنا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کچھ چیزیں جو ہم جانتے ہیں ان پر عمل نہیں کر رہے. اگر عمل کر رہے ہوتے تو خدا سکھا دیتا. دونوں صورتوں میں اسٹارٹنگ پوائنٹ ایک نقطہ ہے, جو آپ جانتے ہیں اس پر عمل کریں. اگر ہم یہ کر گئے تو خدا کا وعدہ ہمیں دو صورت میں ملے گا, جو ہم نہیں جانتے وہ خدا ہمیں سکھائے گا, اور جو ہم نہیں جانتے وہ خدا سنبھالے گا. اور اسٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ جو آپ جانتے ہیں اس پر عمل کر لیں. اچھا اب میں آخری جملات عرض کرتے ہوئے کیا مطلب ہوا اس کا, جو جانتے ہیں اس پر عمل کر لیں. مثلا بہت سادہ سی بات ہے, ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے, مت بولو. ہم جانتے ہیں فسق و فجور فحشا اسلام میں قبول نہیں ہے, مت کر. جو آپ جانتے ہیں کہ یہ دین میں ہے اور جو آپ جانتے ہیں کہ یہ دین میں نہیں ہے اس کے مطابق عمل کر لیں. امام فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا خدا تمہاری جہالت اور عدم سرپرستی دونوں مصیبتوں کو خدا حل کر دے گا. تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے, جو جانتے ہو اس پر عمل کر دے. اس میں دین پورا شامل ہے. مثلا بہت سادہ سی بات ہے, ابھی کہنا اتنا تفصیل شاید اچھا نہ لگے کسی کو, وہ کہ ہم جانتے ہیں نماز فجر واجب ہے, پڑھ لی ہے تو ہم نے عمل کر لیا, نہیں پڑھی ہے تو عمل نہیں کیا ہے. اب جو عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اگر عمل کر لیتے تو جو نہیں جانتے تھے خدا نے وہ بھی سکھانا تھا, اور جو ہم نہیں سنبھال پا رہے تھے خدا اسے سنبھال لیتا. اب جو عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اب ایک اور خطرناک مسئلہ ہوگا, اس کے ریورس ہوگا. کیا مطلب؟ آپ میں جانتا تھا دین کو اور میں نے عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ جو میں جانتا ہوں وہ بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گا, اور جس کو میں سنبھال سکتا تھا پھر میں اس کو بھی نہیں سنبھال پاؤں گا. دین یہ مشکل لائے گا ہمارے ساتھ اگر ہم دین پر عمل نہیں کریں گے. یعنی اگر ہم دین پر عمل کریں گے, جو جانتے ہیں اس پر عمل کریں گے, تو پھر دو فائدے ہوں گے, جو ہم نہیں جانتے وہ خدا سکھائے گا, اور جو ہم نہیں سنبھال پا رہے تھے خدا وہ بھی سنبھال لے گا. لیکن اگر ہم جانتے بوجھتے عمل نہیں کریں گے تو جو جانتے تھے وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا, اور جو ہم سنبھال سکتے تھے پھر وہ بھی ہم نہیں سنبھال پائیں گے. اور یہ وہ مشکل ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس وقت. ہم اپنی قوم کے اندر علم کا انحطاط بھی دیکھ رہے ہیں اور انتشار بھی دیکھ رہے ہیں, اتنا شدید انتشار جو ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کی چند انتہائی اہم بنیادی باتوں کو جاننے کے باوجود عمل نہیں کر رہے ہیں. اب آپ کو اور مجھے ہی ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو ہم دین کی اچھی طرح جانتے ہیں اور عمل نہیں کر رہے ہیں. ایک کوشچن, اور دوسرا کوشچن ایک اور اپنے آپ سے کرنا پڑے گا, اس طرح کب تک چلائیں گے, اس طرح کب تک چلائیں گے. یعنی جانتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور نہیں کر رہے ہیں اور سزا بھی اٹھا رہے ہیں, کب تک ایسے چلانا ہے, کب تک ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے. اگر آپ کو باتوں کے بعد سمجھ میں آتا ہو نا, نہیں نہ کرنے کے بعد بھی ہم حل کر سکتے ہیں, تو میں آپ کو طالب علم ہونے کے ناطے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, دین پر عمل نہ کرتے ہوئے ہم اس کو حل نہیں کر پائیں گے. یہ مشکل ہم سے حل نہیں ہو پائے گی. خدا کہہ رہا ہے تم حل نہیں کر سکو گے تو ہم کہاں سے حل کر لیں گے. ہمارے امام معصوم کہہ رہے ہیں تم حل نہیں کر سکو گے اگر تم دین پر عمل نہیں کرو گے تو ہم کہاں سے حل کر سکتے ہیں. اب ہم نے یوں سوچا ہے, آلٹرنیٹ یوں سوچا ہے, دین پر عمل نہیں کریں گے ہم سیاست کی طاقت سے حل کر لیں گے. اگر یہ سیاست کی طاقت سے حل ہو سکتا ہوتا تو وہ اس کو بھی کہہ دیتے کہ تم اگر دین پر عمل نہ کرنا چاہو نا تو پھر یہ کر لینا تاکہ تمہاری مشکل حل ہو جائے. انہوں نے نہیں کہا ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ راستہ نہیں ہے اس وقت. ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے, ہم دین پر عمل کر لیں, جو ہم جانتے ہیں اس پر عمل کر لیں. اور اگر نہیں کریں گے, اچھا کس حد میں, اتنی سی حد میں کہ میں پتہ ہے مجھے داڑھی رکھنا واجب ہے, نہیں رکھ رہا ہوں. پہلے میں سمجھتا تھا میرا پرسنل ایشو ہے, رکھوں نہ رکھوں کیا ہے, اب نظر آ گیا کہ پرسنل ایشو نہیں ہے, یہ بھی ایک قومی معاملہ ہے. جتنا آپ دین پر عمل کریں گے آپ کو عزت ملنی ہے, اور نعوذ باللہ جتنا دور دین کو جان بوجھ کر ترک کریں گے اتنی ذلت ملنی ہے. یہ مختلف طریقوں سے واضح حکم خدا ہے, اور اس سے زیادہ واضح کیا ہوگا جو سید الشہداء نے ارشاد فرمایا. سید الشہداء نے ایک موقع پر ایک خط میں ارشاد فرمایا, فرمایا تھا کہ جو ہمارا ساتھ نہیں دیں گے وہ عورتوں کے استعمال کیے ہوئے کپڑے سے بھی زیادہ پست ہو جائیں گے. یہ ذلت آتی ہے دین کے اندر جب دین کے احکام کو جان بوجھ کر پامال کر دیا جائے. اب مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں ڈھونڈنا پڑیں گی یہ دو باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں آخر میں عرض کی ہیں. نمبر ایک, دین کا کوئی حکم ایسا نہ ہو جو میں جانتا ہوں کہ میں صحیح نہیں کر رہا اور میں کیے جا رہا ہوں, یہ نہ کریں. آپ کے لیے بھی غلط ہے, آپ کے دوستوں کے لیے بھی غلط ہے, آپ کے معاشرے کے لیے بھی غلط ہے. نمبر ایک. نمبر دو, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی کرنا ہے تو پھر ایک اور سوال اپنے آپ سے کر لیجئے گا, اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہے کیا, کب تک یہ برداشت کرنا ہے. یعنی مولا کا وہ فرمان عجیب فرمان ہے, فرمایا جس سے جس کو عدل سخت لگتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ظلم بہت سخت ہے. جس کو عدل سخت لگ رہا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ظلم بہت سخت ہے. تو اگر دین سخت لگ رہا ہے تو پھر قسم کھا کے کہہ رہا ہوں بے دینی بہت سخت ہے, ہم نہیں اٹھا پائیں گے. یہ بے دینی ہے جس میں ہم یہاں تک پھنسے ہوئے ہیں. اب اگر لگ رہا ہے کہ یہ سخت ہے تو پھر ایک راستہ ہے ہمارے پاس, دین پہ واپس آؤ. اگر دین پہ واپس آتے ہیں کم از کم دین کے جانے پہچانے احکام میں جانتے بوجھتے دین کو مت توڑو, تو خدا نے عزت دینی ہے ہمیں. اور اگر خدا نہ کرے یہ نہیں کرنا ہے تو پھر یہ سخت مصیبت ہے, اس کو جھیلنا بھی بس کا نہیں ہے ہم لوگوں کے, یہ ہمارے لیے بہت سخت ہے. اور جس طرح گزرتا چلا جائے گا سخت تر ہوتا چلا جائے گا. ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے, اور اگر اس کے سوا کوئی اور راستہ ہوتا تو اہل بیت وہ بھی ہمیں بتا دیتے, انہوں نے صرف ایک راستہ بتایا. اس کا مطلب ہے دوسرا تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے, یہاں پر صرف ایک راستہ ہے. یہ وہ چیز ہے جو لب لباب ہے, پوری دنیا کے اندر رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے دین کی رہنمائی دینے والے ہم سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر تم تھک گئے ہو بے دینی سے تو دین پر آ جاؤ. اگر دین پر آؤ گے عزت ملے گی. کتنی عزت ملے گی؟ اتنی عزت ملے گی کہ پوری دنیا پہ اللہ کا نام لہرائے گا, تمہیں سب کچھ مل جائے گا. بیوی نے ایک عجیب فرمان ارشاد فرمایا, انصار کی خواتین غزب خلافت کے بعد بیوی کے پاس آئیں, جب بیوی اپنی علالت کے دور میں تھیں، اور آ کر ان سے پوچھا کہ کیف اصبحتے یا بنت رسول اللہ، اے رسول خدا کی صاحبزادی، آپ کی شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ بیوی نے گویا مرثیہ بیان فرمایا کہ سخت حالات ہیں، اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اگر تم علی کا ساتھ دے دیتے تو علی کے ساتھ دینے کے نتیجے میں زمین و آسمان کی نعمتیں تمہیں آسانی سے مل جاتی، اب جو تم نے ساتھ نہیں دیا ہے تو اس کے بعد بیوی نے فرمایا تھا اب نیزوں کے چلنے کا انتظار کرو، اب شمشیروں کے چلنے کا انتظار کرو، یعنی اگر دین کا ساتھ دے دو گے تو دنیا جس کے پیچھے تم جا رہے تھے نا وہ بھی تم کو مل جائے گی، اور اگر دین کا ساتھ نہیں دو گے تو جس دنیا کی خاطر تم نے دین چھوڑا تھا یہ تمہیں نصیب نہیں ہوگی، اس سے تم محروم رہ جاؤ گے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے ہمارے سامنے، اور اس پیغام کو دینے کے لیے ہمارے چوتھے مظلوم امام نے قربانیاں دیں۔ کتنی قربانیاں دیں؟ یعنی اگر پورے واقعے کربلا کے اندر ایک ایک واقعے کو اٹھا کر انسان دیکھنا شروع کرے، مصیبت کسے کہتے ہیں، مصائب کسے کہتے ہیں، ایک ایک واقعے کے اندر مصیبت کی، مصائب کی ایک نئی جہت ہے۔ مثلا جب حضرت قاسم علیہ السلام کو سید الشہداء الوداع کہہ رہے ہیں، یہ مصائب کی ایک نئی جہت ہے، یا جب مثلا حضرت علی اکبر کو الوداع کر رہے ہیں، وہاں پر دنیا کچھ اور ہے، یا مثلا جب حضرت علی اصغر ان کے ہاتھوں میں شہید ہوئے ہیں، وہاں پر مصائب دنیا میں کہیں اور پہنچا دیتے ہیں۔ اور ایک عجیب جو مصیبت سید الشہداء نے جھیلی، جس کا ذکر ہمارے یہاں کم ہے شاید مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے، سید الشہداء جب خاک کربلا کے اوپر تھے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیمے سے دیکھ رہی تھیں، تو ایک بچہ بھی سید الشہداء کو دیکھ لیتا ہے، یہ بچہ حضرت قاسم کا بیٹا عبداللہ ہے، عبداللہ بن حسن۔ سید الشہداء کو خیمے کے دروازے سے دیکھتا ہے کہ میرے محبوب چچا زمین کے اوپر ہیں، اور وہ لعین شمر سید الشہداء کے گردن کو کاٹنے والا ہے۔ یہ بچہ سید الشہداء کی طرف لپکتا ہے، سید الشہداء بی بی کو خطاب فرماتے ہیں کہ بچے کو سنبھالو، لیکن بچہ ہاتھ میں نہیں آتا، بچہ بھاگتا ہوا آتا ہے سید الشہداء کے پاس، اور سید الشہداء کے پاس آ کر شمر کو دیکھ کر اس ہاشمی غیرت کے ساتھ خطاب کرتا ہے کہ اے لعین، تو میرے چچا کو ذبح کرنا چاہتا ہے؟ جیسے ہی مجھے کہہ کر سید الشہداء کو بچانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، یہ بدبخت شمشیر کا وار کرتا ہے اور اس مظلوم بچے کے ہاتھ کوہنیوں سے کٹ کر کھال سے لٹک جاتے ہیں۔ بچہ اپنے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، سید الشہداء کو دیکھتا ہے، اور کہتا ہے چچا جان دیکھیں اس لعین نے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ لعین دوسرا وار کرتا ہے اور عبداللہ بن حسن کا لاشا سید الشہداء کے اوپر گر جاتا ہے۔ نہیں معلوم کون کون سی مصیبت ہے جو سید الشہداء پر بیتی ہے، لیکن ان تمام مصیبتوں کے پیچھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ایک شجاعت ہے۔ ایک عجیب واقعہ ہے جو ہمارے پاس روایتوں کے اندر بیان ہے، اور واقعاً مصائب میں سے ایک مصیبت ہے، اور میں مختصر کرتے ہوئے عرض کروں کہ 11 محرم کا دن ہے جب اسرا کو مقتل کے برابر سے گزارا گیا ہے، اور بیویوں نے جب لاشوں کو پڑا دیکھا تو اپنے آپ کو ہماریوں سے گرایا۔ ایک ایک بیوی ایک ایک لاشیں کے اوپر پہنچی اور ماتم کرنا شروع کیا۔ اس موقع پر وہ شمر لعین یا عمر سعد مولا سید سجاد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سید سجاد خواتین سے کہو یہاں سے چلیں۔ مولا دیکھتے ہیں کہ میری پھپھی اماں میرے باپ کے روزے کے اوپر، جنازے کے اوپر ماتم کر رہی ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ یہ لعین ایک کوڑا سید سجاد کی قبر میں مارتا ہے، مولا کی قبر جھک جاتی ہے، مولا خاموش رہتے ہیں۔ پھر یہ لعین بار بار کوڑے مارنا شروع کرتا ہے، مولا خاموش رہتے ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اس منظر کو دیکھ کر چوتھے امام کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں سید سجاد تم ظلم نہ سہو، ہم چلنے کو تیار ہیں۔ اور گویا چوتھے امام خطاب فرما دے، کہتے پپی اماں آپ میرے باپ کے روزے پر جا کر ماتم کریں، سید سجاد کوڑے گائے گا لیکن اپنے باپ کے نام کو بلند کرے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔